أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. سورة بقرة کی آیت نمبر 12 تک پہنچ گئے ہم. 12 پڑھ لیا. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. منافقین کے بارے میں ہے. ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے عقیدے کے لحاظ سے. قرآن نے ان کو بیان کیا ہے کہ دل سے نہ خدا نہ رسول خدا نہ آخرت کو مانتے ہیں لیکن زبان سے اقرار کرتے ہیں. یہ اعتقادی منافق ہے. اور عملی منافق ہے چنانچہ احادیث نے کثرت کے ساتھ کہا. اور قرآن میں بھی اشارہ ہے کہ مقام عمل میں منافقوں کی طرح عمل کرتے ہیں. چنانچہ کافر بھی اعتقادی کافر ہوتا ہے جو خدا رسول آخرت کو نہیں مانتا ہے. عملی کافر ہوتا ہے جو کردار میں کافروں کی طرح عمل کرتا ہے. یہ احادیث میں آیات میں ان دونوں کی طرف اشارہ ہے. یہ جو مسلمانوں کے درمیان کچھ لوگ ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں ان کو کافر سمجھ کر, ان کے عام طور پر غلط فہمی یہی ہے, کافر اعتقادی اور کافر عملی کے درمیان فرق نہ کر سکے. روایت نے حتیٰ ریاکار کو مشرک کہا ہے. اور وہ آدمی جو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جب بولتا ہے جب بات کرتا ہے تو سچ نہیں کہتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے, جب امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے, یہ اگرچہ نماز روزہ پڑھے تب بھی منافق. تو عملی منافق, اعتقادی منافق, عملی کافر, اعتقادی کافر, اور اسی طرح سے مرتد بھی. اعتقادی مرتد وہ ہے جو خدا رسول آخرت کا انکار کرے, دین کا انکار کرے, وہ اعتقادی مرتد ہے. لیکن عملی مرتد وہ ہے جو اپنے اسلام کے مطابق عمل نہ کرے, پہلا عمل کرتا تھا, پہلا مسلمان تھا, پھر عمل چھوڑ دے تو مرتد ہو گیا عملی لحاظ سے. ارتد الناس بعد رسول اللہ, رسول خدا کے بعد کچھ لوگ مرتد ہوئے, یعنی عملی لحاظ سے راہ پیغمبر کو ترک کیا, راہ اسلام کو ترک کیا. تو منافقین بھی عملی منافق, اعتقادی منافق, یہ مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بس اوقات اس میں عام لوگوں کے لیے تو مشکل پیش نہیں آتا ہے, لیکن بغیر تحقیق فتویٰ دینے والے ہمارے مسلمانوں کے درمیان اجتہاد نہیں ہیں, لیکن مجتہدین کے 10 برابر فتویٰ دینے والے بہت ہیں. مجتہد نہیں ہیں, مفتی بہت ہیں. جب آپ کے پاس اجتہاد نہیں ہے تو فتویٰ کس بنا پر دیتے ہیں؟ اگر سابق مجتہدین کی فتویٰ نقل کرتے ہیں تو آپ مفتی نہیں ہیں. بہرحال یہ تناقض ہمارے درمیان ہے، انہی تناقضات کی وجہ سے، تضادات کی وجہ سے امت کے درمیان بھی یہی تضادات، تناقضات، افراتفری، اور ہر گروہ دوسرے گروہ کو کافر قرار دینے کا سلسلہ باقی ہے. اس کی وجہ یہ کہ رہبران خود کے لیے دین کے خد و خال صحیح واضح نہیں ہے، یا واضح کرنا نہیں چاہتے ہیں، یا واضح کرنا نہیں دیتے ہیں. تو ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ منافقین جب ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان کے ساتھ، قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم نے بھی ایمان لایا، آپ کی طرح ہم بھی مومن ہیں، ہم نے بھی ایمان لایا. ایمان یعنی دل سے اسلام کو قبول کرنا. پیغمبر کے زمانے میں سارے مسلمان ایک ہی جیسے تھے، اس لیے جو دل سے اسلام کو قبول کرتے تھے اس کو مومن کہتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ روایات میں جب فرقے بہت ہو گئے تو پانچویں چھٹے امام وغیرہ کے زمانے میں زیادہ تر مومن اطلاق ہوتا ہے اہل بیت کے ماننے والا امامت کے ماننے والوں پر. فرقے متعدد ہو گئے جو مکمل طور پر تعلیمات اسلام کو ماننے والے فرقے، وہ فرقہ ہے جو اہل بیت کے نقشے قدم پر جاتے ہیں، چلتے ہیں. اگرچہ دوسرے مسلمان مسلمان ہے لیکن مومن کے اطلاق احادیث ائمہ میں عام طور پر شیعیان اہل بیت پر اطلاق ہوتا ہے. لیکن قرآن نارض کے اس وقت ایک ہی فرقہ تھا مسلمانوں کے درمیان، پیغمبر کی ذات گرامی اور ذرہ برابر مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہیں تھا. جو اختلاف رکھتے تھے وہ منافق ہوتے تھے، اگرچہ اپنے آپ کو الگ فرقے کی شکل میں انہوں نے پیش نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتے تھے پیغمبر کی موجودگی میں. اگر ایسا اعلان کرے تو اسلام سے خارج ہو جاتے، مسلمانوں کا دوسرا فرقہ نہیں بنتا بلکہ خود اسلام سے خارج ہو جاتے تھے، کیونکہ اسلام کا پیغمبر حضور تھا اور وحی نازل ہوتی تھی اور وحی کے ذریعے ان کی بنائی ہوئی مسجد کو منہدم کرنے کا حکم دیا. تو خود ان کو اسلام سے خارج کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دین لانے والا پیغمبر تھا. اب یہ لوگ جب ملاقات کرتے ہیں مومنین کے ساتھ تو کہتے ہیں ہم نے بھی ایمان لے آیا. یہاں پر لفظ ملاقات استعمال کرتے ہیں، مثلا ملاقات ہوتی ہے راستے میں، کچھ نشستوں میں سے ملاقات ہوتی ہے. ملاقات دائمی ہونا، ہمیشہ ہونا ضروری نہیں ہے. ملاقات سے لگتا ہے ایسے ہے کہ ظاہراً اتفاق سے راستے میں ایک علاقے میں ہونے کی وجہ سے ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ مومنین کے ساتھ زیادہ ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، صرف ملاقات ہو جاتی ہے مختلف جگہوں پر. اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ لوگ خلوت کرتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، خلوت اس سے لگتا ہے کہ کفار کے ساتھ ان کے روابط بہت مضبوط، خلوت میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ صرف ملاقاتیں ہوتی ہیں، کفار کے ساتھ خلوت میں، شب نشینی میں ان کا رابطہ ہوتا ہے. یعنی اصل ان کا روابط زیادہ شیاطین کے ساتھ ہے. شیطان جو حق سے فراری ہے، مکر کرنے والا، نقصان پہنچانے والا، چھپ کر نقصان پہنچانے والا، ان کو شیطان کہتے ہیں. اسی لیے بعض روایت جو کہتے انسان کے ہاتھ گندا ہو، مکان گندا ہو، وہاں شیطان جمع ہوتا ہے. تو کچھ لوگ یہی کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، مراد جراثیم ہے کیونکہ نظر نہیں آتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے. میں تفسیر نہیں کرتا ہوں، صرف شیطان یعنی وہ موجود جو حق سے دور ہے، یا وہ موجود جو نقصان پہنچانے والا ہے، شریر موجود ہے، مکر کرنے والا موجود، ان سب کو شیطان کہتے ہیں. ابلیس کو روز اول شیطان کہا گیا. ابلیس وہ جن کا مخلوق جس نے حضرت آدم کی عبادت کے خلاف ورزی کی، انکار کیا، حکم خدا کو ٹھکرایا اور کافر قرار پایا، تو وہاں ابلیس میں بھی یہی صفت تھی. یعنی اس صفت کی وجہ سے نقصان پہنچانے والا، مکر کرنے والا، حق کو ٹھکرانے والا، حق کے سامنے بغاوت کرنے والا ہونے کی وجہ سے ابلیس کو بھی شیطان کہا. یعنی شیطان اس میں عام ہے، ابلیس خاص اس کا نام ہے. تو شیطان انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں. شیاطین الانس والجن قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، انسانوں کے شیطان بھی ہوتے ہیں، جنات کے شیطان بھی، چھپ کر مخفی طریقے سے نقصان پہنچانا. جو شریر انسان ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، اس کو شیطان کہتے ہیں. مکار ہوتا ہے، حق سے فراری ہوتا ہے، اس کو شیطان کہتے ہیں. اسی لیے فرمایا جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، مراد کفار ہے، کفار کو بھی شیطان کہتے ہیں، منافقین کو بھی شیطان کہتا ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ خلوت میں جاتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، دونوں کی صفت برابر ایک جیسا ہے، دونوں شیطان ہیں، خود بھی کفار بھی، منافقین بھی اور کفار بھی. قالوا إنا معكم، کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم کیوں مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں؟ انما نحن مستهزئون، ہم مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں، جیسا آگے والی آیات میں تھی، پہلے والی آیات میں، گزشتہ آیات میں فرمایا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں خدا و رسول و مومنین کو. ہم استہزاء کرنے والے ہیں، مذاق اڑانے والے ہیں. اسلام میں مذاق اڑانا، استہزاء کرنا ظاہر گناہان کبیرہ میں سے ہے. مومنین نے ایک دوسرے کا مذاق اڑا سکتے ہیں. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منہم، کوئی گروہ کسی اور گروہ کا مذاق نہ اڑائے، شاید بہتر ہو آپ سے. اور توہین بھی اجازت نہیں ہے، مذاق اڑانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اذیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، شرمندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر اس کے اپنے جائز راستہ ہے، حدود شرعی جاری کرنا ہے. وہاں اذیت بھی ہو جائے، حد الہی جاری کرنا ہے. ورنہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم غیبت نہیں کرتے، سامنے کہتے، بھائی سب نے آپ کو ایک مومن کو شرمندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. غیبت خود گناہ ہے، اپنے کچھ استثناءات کے ساتھ، اور سامنے کہنے سے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، وہ دوسرا گناہ ہے. سامنے کہنا نہ بہادری ہے نہ اخلاقی، غیبت سے بچ گئے، لیکن مومن کے استہزاء یا توہین یا ایزاء مومن تو ہو گیا. آپ کو اصلاح کرنا ہے تو اپنے خاص طریقے سے، مرحلہ بے مرحلہ، قدم بے قدم، اخلاق و انسانیت و حکمت عملی کے ساتھ اصلاح کرنا ہے، لیکن قدم بے قدم آگے بڑھنا ہے. تو یہ خلوت کرتے ہیں اپنے شیاطین کے ساتھ. راز کی باتیں ہوتی ہیں خلوت میں، ایک ایک قریب ہونا سمجھ میں آتا ہے، بہت نزدیک ہے یہ منافقین کافروں کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ خلوت کی باتیں مخصوص ہوتی ہے، عام کرنا سب کے سمجھ میں آنا نہیں چاہتے ہیں. قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، یہ مسلمانوں کو مذاق اڑاتے ہیں، خدا ان کا مذاق اڑاتا ہے. آپ قرآن میں دیکھتے ہیں مکروا ومکر اللہ، یہ مکر کرتے خدا مکر کرتا ہے. یعنی برا کام کے جواب دینے کو، برا کام کے جو جواب جائز جواب ہے، اس کو اسی جیسے لفظ استعمال کر سکتا ہے آدمی لحاظ سے. ادبی لحاظ سے اسی جیسے لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے یہ استہزاء کرتے، خدا بھی استہزاء کرتا ہے. یہ ان کی نہیں، واقعاً خدا استہزاء کرتا ہے. یہ مسلمانوں کے استہزاء کرتے ہیں، کیسا؟ ظاہری استہزاء، بیوقوف، اپنے خیال خام میں بیوقوف بنا رہے ہیں، جبکہ پیغمبر خدا جانتے ہیں. خدا، پیغمبر خدا وحی خدا کے ذریعے جانتا ہے، خدا کہتا ہے قرآن میں لا تعرفهم نحن نعرفهم، آپ منافقین کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. ولا تعرفنهم في لحن القول، ان کے گفتگو کے انداز سے آپ کے سمجھ میں آئے گا منافقین کون ہے. حضرت پیغمبر کے پاس جو کچھ ہے منافقین کو جانتے تھے، متعدد روایات اور سیرت سب ہے، لیکن ظاہر تعلیم خدا کے ذریعے، تعلیم الہی کے ذریعے غیب کی خبر خدا دیتا ہے. یستبی من رسلہ من یشاء، خدا انتخاب کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے. علم غیب خدا کے پاس ہے، لیکن لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اس کو غیب سے با آگاہ کرتا ہے. اسی طرح سے یشتبی من رسلہ من یشاء، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے خدا انتخاب کرتا ہے غیب کے لیے. تو اسی طرح سے مادر حضرت موسیٰ پر غیب کی خبریں آئی، پیغمبر بھی نہیں تھی. ائمہ اطہار فرماتے ہیں ہم وارث علوم انبیاء ہے، جو علم انبیاء کے پاس تھا ہم اس کے وارث ہے. اس بنا پر علم غیب جب انبیاء کو خدا نے دیا ہے، ہمیں بھی دیا ہے. علم الکتاب حضرت آصف ارخیا کے پاس علم من الکتاب تھا، ائمہ کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. بہرحال وہ اپنی جگہ پر دیکھیے، فرمایا کیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جا کر خلوت کرتے، ان کے ساتھ خلوت میں جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم مذاق اڑانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں. اللہ یستہزئ بهم، خدا ان کا مذاق اڑاتا ہے. ان کا منافقین کا کام جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ایک ظاہری ہے، اپنے خیال خام میں ہے، لیکن خدا ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان سے ساری صلاحیتیں چھین لیتا ہے. ہدایت کے سعادت ابدی کی صلاحیتیں تھیں، ان تمام صلاحیتوں سے محروم ہو گئے. خدا ان کو اپنے اوپر چھوڑ دیتا ہے. جب آدمی راہ حق کو چھوڑ دے، راہ حق پر چلنا نہ چاہے، خدا ان کو اپنے اوپر چھوڑ دے. تو مشہور معارف دینی میں ہے، پیغمبر خود فرمایا کرتے تھے ربی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، خدایا مجھ کو اپنے اوپر نہ چھوڑنا ایک لمحہ کے لیے بھی. ہمیشہ خدا سے مدد کی ضرورت ہے. تو جب یہ منافقین خدا کے ہدایت کو ٹھکرا دیتے ہیں، تو خدا بھی ان کو اپنے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. اپنے اوپر چھوڑ دیتے ہیں یعنی کیا؟ خدا نے ہدایت کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ عقل، فطرت پاک الہی، انبیاء، قلب سلیم، یہ تیار کیا ہے. اب جب یہ ٹھکرا دیتے ہیں تو شیاطین کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں، نفس امارہ کے ہاتھ میں اسیر ہو جاتے ہیں، تو خود بخود روز بروز پستی کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے. ابھی اسی دنیا میں دو گروہ ہیں نا، پستی کی طرف جانے والے گروہ اور فطرت الہی کی طرف، عقل سلیم کی طرف اور انبیاء کی تعلیمات کی طرف جانے والے گروہ. ظاہر ہے ان میں کم و زیاد ہوتا ہے، جیسے علم میں کم و زیاد. اگر ابھی دنیا میں 8 ارب 7 ارب آبادی ہے، تو ان میں علوم مختلف ہیں، مختلف درجات کے علوم ہیں. اسی طرح سے ایمان کے لحاظ سے بھی درجات مختلف ہے، لیکن کوئی اوپر مسلمانوں میں، خود شیعوں میں کسی کے زیادہ ہے، کسی کا کم تر ہے، لیکن ہے دو گروہ. کبھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے. اور ایسے ایک انسان کے نفس امارہ اور نفس اللوامہ میں وہ جنگ ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ جنگ رہے گی مطمئنہ ہونے تک. یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس اتنا پاک ہو جائے کہ انسان کے نفس امارہ تابع ہوتا ہے نفس لوامہ کا، اور اطمینان کے مرحلہ تک پہنچتا ہے. اس تک پہنچنے تک یہ جنگ انسان کے اندر رہتی ہے، اور انسان کی عظمت بھی اسی میں ہے، جہاد اکبر میں مصروف ہوتا ہے. جہاد اکبر میں مصروف ہوتا ہے. وہ جو مشہور حدیث ہے الناس حلقہ الا العلماء, سارے لوگ ہلاکت میں ہیں مگر علماء, سارے علماء ہلاکت میں ہیں. ہلاکت یعنی جہنمی, دین کی نگاہ میں ہلاک وہ ہے جو جہنم میں جاتا ہے. جنت میں جانے والا کیا ہے, شہید بھی ہو جائے ان کو مردہ ہی نہیں سمجھنا ہے. علماء حلقہ, علماء بھی ہلاکت میں ہے. حلقہ اردو نہیں ہے نا, عربی ہے. حلقہ جمع ہے حالق کا. تو الا العلماء, العلماء حلقہ, علماء بھی ہلاکت میں ہے, جہنمی ہے. الا العاملون, مگر عمل کرنے والے. والعاملون حلقہ, عمل کرنے والے بھی ہلاکت میں جہنمی ہے. الا المخلصون, مگر خلوص ہو. ورنہ وہی عمل کرنے والے تھے. دیکھیں خوارج کون ہیں, عمل کرنے والے تکفیری کون ہیں, عمل کرنے والے ہیں لیکن عمل کفر کے مفاد میں جاتا ہے. ان کا عمل دین کے لیے زیادہ نقصان ہوتا ہے. دین کے لبادے میں ایسا عمل کرتے ہیں جو دین کے لیے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. والمخلصون فی خطر عظیم, مخلصین بھی بڑے خطر میں ہیں. بڑے بڑے لوگ امتحان کے موقع پر ناکام ہو گئے. امام خمینی کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ خوف اس موقع پر ہے کہ جب میں جہنم جا رہا ہوں, میرے ہاتھوں پر جو کچھ لوگ جنتی ہو گئے وہ جنت جا رہے ہوں گے, وہ حیران ہو کر دیکھیں گے میری طرف کہ میں جہنم جا رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے انسان اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر. روز اول بھی حضرت آدم مسجود ملائک ہوا, وہی شیطان جو سب سے زیادہ سجدے میں آگے تھا اسفل السافلین چلا گیا. یہ درحقیقت ہمارے لیے درس ہے. دیکھیے فرماتے کیا, استحضور, خدا ان کی سزا کرتا. دیکھو یہی آپ نے جب اپنی خدا کی ہدایت کے وسائل سے استفادہ نہیں کیا. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, کافروں کی ولی کون ہے, طاغوت. یہ منافقین بھی اندر کافر ہے باہر مسلمان ہے نا. ان کی ولایت طاغوت کے ہاتھ میں ہے, ان کی سرپرستی طاغوت کے ہاتھ میں ہے. احادیث میں جو امام کے بارے میں تاکید ہے, چاہے امام نبی ہو چاہے امام ائمہ ہو, ہر زمانے میں امام کے اوپر اتنی تاکید ہے. کیونکہ اگر سرپرست صحیح نہ ہو, جس کی ولایت کو آپ مانتے وہ صحیح نہ ہو, تو راہ راست پر نہیں آ سکتے. جہاں جس قوم کے سرپرست غلط نکلا ہے, ولی غلط نکلا ہے, وہ قوم کیا ہے, سب سے زیادہ خطرناک انسانیت کے لیے, دین کے لیے سب سے زیادہ خطرناک بن گئی ہے. لیکن ایمان کے لیے کیا, اہل ایمان کے لیے کیا کہا, یخرجہم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. خدا کی ولایت قبول کرو. خدا کی ولایت کیا ہے, خدا ہے, رسول ہے, امام ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہی ولایت خدا, ہم امام کی ولایت کو مانتے ہیں اس لیے کہ خدا کی ولایت کو مانتے ہیں, رسول کی ولایت کو مانتے ہیں اس لیے کہ خدا کی ولایت کو مانتے ہیں, اس لیے کہ خدا نے کہا اطیع اللہ اطیع رسول الامر منکم. کیوں امام کی اطاعت کرتے ہیں, خدا نے کہا. کیوں رسول کی اطاعت کرتے ہیں, خدا نے کہا. اس لیے ولایت الہی ہے. تو تاریکی اسے نور کی طرف لے جاتا ہے. تو خدا ان کے سزا کرتے, یہی صلاحیتیں چھن جاتی ہے, اپنی ولایت شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. عقل و فطرت, عقل سے شیطانی استفادہ کرتا ہے. شیطان کے نقشے بھی بہت زبردست ہے, عقل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. تو ظاہر ہے ان تمام صلاحیتوں سے استفادہ نہیں ہوتا ہے, سوء استفادہ ہوتا ہے, اپنے نقصان میں استفادہ ہوتا ہے, اپنے مختصر حیات کے مفاد میں, ابدی حیات کے ضرر میں استفادہ ہوتا ہے. اسی لیے خدا ان کا مذاق اڑاتا ہے. تم سمجھتے ہو خدا کا مذاق اڑاتے ہو, نہیں, خدا نے تم کو اپنے اوپر چھوڑ دیا ہے. اعمال کے نتیجے میں خدا کے سارے اعمال اگر کسی کے ضرر میں ہو تو خود انہی کے عمل کی وجہ سے ہے, خود میں شائستگی نہ ہونے کی وجہ سے. خود میں شائستگی نہ ہونے کی وجہ سے ہے. قال انا اس کے بعد فرماتے ہیں یمدہم، اور خدا ان کو برقرار رکھتا ہے، فی طغیانہم، ان کے اپنے طغیان میں، اپنے طغیان میں، سرکشی میں برقرار رکھتے ہیں. ان کے ولی بھی طاغوت ہے، والذین کفروا اولیاءہم طاغوت، طاغوت ان کے ولی ہے، جب ان کے سرپرست طاغوت ہے خود یہ بھی طغیان میں رہتے ہیں. حق و باطل سمجھنے کی صلاحیت نہیں انسان میں، اس کی حیوانی خواہشات قوی ہے، یہ تو واضح ہے نا. انسان کے انسانیت بالفعل ہونے کے لیے، انسان کے انسانیت شگوفہ ہونے کے لیے، بروز کرنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. جیسے سیب کا درخت کاشت کریں گے، دانہ ڈال دیں گے زمین میں، زمین کی زرخیز زمین کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے، دھوپ کی ضرورت ہے، دیکھ بھال کی ضرورت ہے، لیکن آخر میں اس دانے میں سیب بننے کی صلاحیت ہے، اس لیے سیب کی شکل میں آگے بڑھے گا. لیکن انسان کی جو حیوانیت ہے بالفعل ہے، یعنی بچہ دنیا میں آتا ہے انسان بننے کی صلاحیتوں کے ساتھ آتا ہے، بے پناہ صلاحیتیں لے کر آتا ہے، اور حیوان بن کر آتا ہے، ہوا سے پنجگانا ہے، لڑتا ہے، جگڑتا ہے، غصہ کرتا ہے. ہمارے بچے میں حیوانی صلاحیتیں سب ابھی، کیونکہ اگر حیوانی صلاحیتیں نہ ہو تو زندہ نہیں رہ سکتا ہے بچہ. کھانے کے شوق نہ ہو تو نہیں کھائے گا انسان کے پاس، اگر کھانے کے شوق نہ ہو مر جائے گا، پانی کے شوق نہ ہو مر جائے گا، شادی کے شوق نہ ہو تو نسل انسانی آگے نہیں بڑھے گی. یہ جو حیوانی صلاحیتیں ہیں انسان کی بقا کی ضرورتیں ہیں، لیکن انسانی صلاحیتوں کے لیے تھوڑا سا وقت کے بعد کیا ہے، تربیت کرنے سے یہ تمام صلاحیتیں شگوفہ ہو جاتی ہے. ذرا قیمتی چیز آسانی سے ہاتھ میں نہیں آتی ہے، خدا خود نے انتظام کیا ہے. سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا نبی تھے، سب سے آخری انسان، آخری معصوم ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کیا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کو برقرار رکھتا ہے، جب استہزاء یہی ہے خدا کا، ان کو برقرار رکھتا ہے اپنے طغیان میں، اپنی سرکشی میں، اپنی جہالت میں، اپنی گمراہی میں برقرار رکھتا ہے، تو در حقیقت اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. انسان کا اعمال مجسم ہوتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں تجسم اعمال، بہت سے بزرگان کا، خصوصاً صاحب المیزان علامہ طباطبائی اس پر بہت تاکید کرتے ہیں. انسان کا اعمال مجسم ہوتا ہے، خود عمل جنت اور جہنم کی شکل، جنت و جہنم اپنی جگہ پر ہے، اس میں شک نہیں ہے. اعدت للمتقین، قرآن میں ہے نا، جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، لیکن ان کے اعمال بھی جنت و جہنم بن جاتے ہیں. جیسے ابھی ہم محنت کرے علم ہمارے اندر پیدا ہوگا، محنت نہ کرے تو جہل رہے گی. تو اسی طرح سے یہ آثار دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، ابتدا میں کتنے رحم دل ہوتا ہے، اس کے بعد یہ داعشی بنتا ہے، تکفیری بنتا ہے. چھوٹے بچے کو سے کہتے تھے کہ بھئی 16 آدمی جو مر گئے تھے ان کے سر جدا کرے، کیوں کرنا ہے؟ تاکہ شجاعت آ جائے، قساوت آ جاتی ہے نا، درندگی آ جاتی ہے. تو یہ کیا نام ہے، فرماتے ہیں کہ اپنے اس طغیان میں آگے بڑھتے ہیں، اور پھر جب آگے بڑھتے ہیں تو سرگردان ہو جاتے ہیں. یعمہون عمہ، عمہ عم عمیون عم عمیو عین میم، یہ اندھے کو کہتے ہیں. اب یہ آنکھوں سے اندھا ہو اس کو اعمہ، اس کے اس میں فاعل، اس کا مصدر عمیون، اور جو باطنی چشم سے محروم ہو، چشم باطنی سے محروم ہو اس کو عمہ کہتے ہیں. یعمہون یعنی یہ چشم باطنی سے محروم ہے، سرگردان رہتے ہیں. ایسے لوگ جو خدا اور مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے طغیان میں باقی رہتے ہیں، خدا ان کو اپنے اوپر چھوڑ دیتا ہے تو وہ سرگردان رہتے ہیں، حق تک نہیں پہنچتے، ان کے اندر بصیرت کی آنکھ نابینا ہو گئی ہے. آپ دیکھتے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ ہم جیسے انسان تھے بچپن وغیرہ، لیکن اتنے بے رحم ہو چکے ہیں، قتل و غارت کو برا ہی نہیں سمجھتے. دنیا بھر میں حقوق انسانیت کا علم کس نے بلند کیا ہے؟ مغربیوں نے نا. ابھی فلسطین کے مسئلے میں دیکھو، کہتے ہیں کہ غزہ کو خالی کرانا ہے. پورا اسرائیل پہلے بھی 6% تھے یہودی، کیسا خالی کرایا؟ اتنے قتل و غارت حملہ کیا کہ سب بھاگ گئے. ابھی اسی سیاست کو دوبارہ عملی کرنا چاہتے ہیں غزہ کو، اب اس میں مدد کر رہے ہیں، کھل کر مدد کر رہے ہیں. ان کے چہرے سے نقاب اٹھ گیا، یہ برا نہیں سمجھتے ہیں، رحم بھی نہیں ہے، رحم بھی نہیں ہے. یعنی ان کے جو فلاسفہ کہتا عقل عملی، یعنی برا کو برا سمجھنا، اچھے کو اچھے سمجھنا، یہ اب ختم ہو گیا ہے. نہیں، سرگردان ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. اس میں فصل اصل مغرب میں فلسفہ اخلاق میں یہ پھنس گئے ہیں کہ کیا چیز برا ہے کیا چیز صحیح، اس کو کوئی معیار نہیں. خدا کو اگر آپ اپنے زندگی سے خارج کریں گے تو اچھا اور برا کا کوئی معیار نہیں رہے گا. کل انعام بل ہم اولو سبیلا، حیوان سے بھی زیادہ گمراہ ہوگا. مغرب کی یہی حالت. البتہ کسی نے ایک مناظرے میں کسی سے پوچھا، اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو مغرب میں جو اتنے اچھے کام ہوتا ہے وہ کیا کہیں گے؟ کہا کہ نہیں، فطرت انسانی ابھی تک ان کے پاس ہے، ان کی فلسفے کی بات کرتا ہوں. جس فلسفہ کو وہ مانتے ہیں اس فلسفے کے مطابق اخلاق کے اقدار کی کوئی دلیل نہیں ہے. کہتے جس طرح سے آپ کو سفید کپڑا پسند ہے سفید پہنتے، دوسرے آدمی کو سبز کپڑا پسند ہے سبز پہنتے، اسی طرح سے اخلاقی اقدار، اس کی جب خدا کو نہیں مانیں گے کس بنا پر آپ کہیں گے یہ صحیح یہ غلط ہے؟ کوئی بنیاد نہیں رہے گی، یا امہون سرگردان ہو جائیں گے. ہاں یہ علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے وہ فطرت کے خلاف ورزی کی تو عملی لحاظ سے بھی سرگردان ہو جائیں گے، فطرت بھی چھن جائے گی. تو اس مشکل میں سب پڑ سکتے ہیں، مسلمانوں میں کم نہیں ہیں، معاشرے کے خوف سے اپنی سرگردانی کا اظہار نہیں کرتے ہیں. تھوڑی سی طاقت آ جائے، طاقتور ہو جائے، رکاوٹیں دور ہو جائے، خطرہ ٹل جائے، ووٹ کی ضرورت نہ رہے، اس وقت ہمارے بھی سیاست مداروں کی ماہیت سامنے آئے گی کہ زیادہ مختلف نہیں ہے مغرب والوں کے ساتھ. مغربی معاشرہ میں قانون کی حاکمیت ہے کافی حد تک، اس وجہ سے وہ غلط کام کم کر سکتے. ہمارے یہاں قانون کی حاکمیت نہیں، جنگل کی حاکمیت ہے، اسی لیے یہاں زیادہ آزادی کے ساتھ غلط کام کر سکتے ہیں. تو ایک اہم چیز ہے کہ اپنے آپ کو امہ سے، کور دلی سے، دل نابینا ہونے سے بچانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے فطرت پاک کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے جہاد اکبر میں کامیاب ہونے کی ضرورت. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ضلالت کو ہدایت کے مقابل میں، یعنی ہدایت دے کر ضلالت لیا ہے، ہدایت دے کر ضلالت خرید لیا ہے انہوں نے. جو فطرت کی باتیں تھیں، دین کی باتیں تھیں، عقل کی باتیں تھیں، سب کو دے دیا، اس کے مقابل میں گمراہی خرید لیا. انسان دنیا میں دین کی نگاہ میں تجارت کر رہا ہے. سورہ والعصر میں کیا کہتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان تجارت کر رہا ہے اور اس تجارت میں خسارت کر رہا ہے، نقصان اٹھا رہا ہے. الا الذین آمنوا، مگر ایک گروہ جن کے پاس یہ چار صفت ہے، ایمان ہے، سارے اعمال صالحہ ہے، اور پھر معاشرے میں بھی معاشرے والوں کو بھی حق کی طرف دعوت دیتا ہے، اور معاشرے والوں کو عمل کی طرف، صبر کی طرف دعوت دیتا ہے. تین، عملی، ایک علمی. علمی میں بھی صرف علم نہیں، ایمان ہے، ایمان علم کے علاوہ ہے. یعنی علم کے ذریعے، جب علم کے ذریعے پتہ چلا اللہ ہے تو اس اللہ کو ماننا دل سے، جاننا اور ماننا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کا ارادہ ہونا، یہ ایمان ہے. جاننا، ماننا اور اس کے ارادوں، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کا ارادہ ہونا، یہ ایمان ہے. پھر عمل کا مرحلہ آتا ہے، پورا عمل فردی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں. آمنوا وعملوا الصالحات. تو اب انسان تجارت میں، پھر خاسرین کے لفظ ہی سے پتہ چلتا ہے خسارت تجارت میں ہوتا ہے، تجارت میں ہے. اس تجارت میں یا فائدہ ہے یا خسارت، یا خدا کے ساتھ تجارت کرو یا شیطان کے ساتھ تجارت کرو. ہدایت کے وسائل کو دے کر دنیوی اور شیطانی وسائل لے لو، یا کیا ہے، ان وسائل کے ذریعے خدا کی خوشنودی خریدو. یہی عقل، یہی فطرت اور یہی عمل صالح کے ذریعے خدا کی خوشنودی حاصل کرو. آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی آپ کے پاس یا خدا کے ساتھ تجارت کرنا ہے، اس تجارت میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اگرچہ آپ بھی خدا کے بندہ ہے، آپ کا پاس جو سرمایہ ہے وہ بھی خدا کا ہے، اور خریدار بھی خدا کا ہے، اور خدا جو دیتا ہے آپ کے سرمایہ کے مقابل میں، دنیا کی سعادت، آخرت کی سعادت، اہم چیز آخرت کی سعادت ہے. دنیا میں بس اوقات انبیاء اور ائمہ نے بھی، پیغمبر کے حدیث سے میرے سامنے خدا نے پیشنہاد کی کہ کوہ احد کی چند برابر سونا چاہتے ہیں یا آپ جنت چاہتے ہیں؟ میں نے جنت کو انتخاب کیا، اتنی دولت انتخاب نہیں کی. یعنی یہ انتخاب ہے، دنیا آخرت دونوں کو بھی جمع کر سکتے. علی فرماتے ہیں متقین دنیا میں بادشاہوں کی طرح زندگی گزار سکتے، آخرت میں انبیاء کے ساتھ ایک سفرے پر، ایک دسترخوان پر جمع ہو سکتے. لیکن خود دنیا میں جو مظلوموں کی محرومیت ہے، مظلومیت ہے، ستم ہے وغیرہ ہے، ان سب کو دیکھ کر عذرائے ہمدردی انبیاء نے، ائمہ نے غریبوں کی زندگی انتخاب کیا ہے برائے ہمدردی. کھانا نہ کھانے میں فضیلت نہیں ہے، خدا میں یار ہونے میں فضیلت ہے. لیکن کھانا نہ کھانے میں کیا ہے، اس غریبوں کے ساتھ ہمدردی تھی. علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں تاکہ دولت مند اپنے دولت کو دیکھ کر مغرور نہ ہو جائے، تکبر نہ کرے، غریب اپنی غربت کو دیکھ کر دل شکستہ، احساس محرومیت نہ کرے. ایک روحانی مسئلہ ہے، اس عذاب سے بچنے کے لیے جب دیکھا امیر المؤمنین اس طرح سے زندگی گزارتا ہے، غریب اپنے غربت کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوتا ہے. ایک طرف روٹی نہیں ملتی، دوسری طرف اپنے کو ذلیل سمجھے، یہ تو بہت ڈبل ظلم ہوتا ہے، روحانی عذاب بھی اور مادی عذاب بھی. ورنہ وہ ایک مولا کے نے ایک روٹی کم کھائی، اس سے کتنے لوگوں کے پیٹ بھرے گا؟ اس کے اثر کیا ہے، روحانی اثر ہے، معنوی اثر ہے. تو دنیا عرض کے دنیا میں ظاہر ہے، یہی جہاد اکبر کی مثالیں ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، انہوں نے ہدایت دے کر ضلالت خریدی. خود علی نے شب ہجرت کیا کیا، بالے من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اپنے نفس کو فروخت کیا. اس شرع کا لفظ خریدنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں فروخت کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اپنے نفس کو فروخت کیا در طلب خوشنودی خدا، اور اسی کے ساتھ پابند رہے. بالے مولا کی تعریف کرتے ہیں، احب الصالحین ولست منہم. ایک کسی بڑا آدمی کے جس کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، یعنی منسوب ہے اس کی طرف یہ شعر، احب الصالحین ولست منہم، میں صالح لوگوں کو پسند کرتا ہوں لیکن میں انہی صالحین میں سے نہیں ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاح، یہ محبت اس لیے ہے تاکہ میرے اندر بھی کچھ صلاح خوبی آ جائے. ہم بھی اسی کے مصداق تقریباً اہل بیت کے ذکر بہت کرتے، کرنا بھی چاہیے، حکم بھی ہے، حکم شرع بھی ہے، عقیدہ کی بھی تقاضا ہے. لیکن ان کی تعلیمات کے لحاظ سے پھر فضائل سنیں گے خوش ہو جاتے، تعلیمات کو دیکھیں گے تو کیا ہے، غمگین ہو جاتے. اس لیے تعلیمات سننا ہی नहीं चाहते। मोर के बारे में कहा जाता है जब अपने परों को फैलाता है बड़ा खुश हो जाता है, उसके निगाह पड़ते अपने पाँवों पर फिर गमगीन हो जाता है, परों को जमा करता है। तो हम भी अहले बैत के फ़ज़ाइल को सुने खुश हो जाते हैं। और जो हदीस है मारूफ है कि अशद्दुन्नास हसरतन यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा हसरत करेगा वो आदमी, मन वसफ अदलन, किसी आदिल मासूम हस्ती के अदिल इस्मत पर भी शामिल है उसकी तारीफ़ करे, उसको जानता हो, तुम मखालफ हो, मकाम अमल में उसकी मुखालफत की हो। बोलो से दुनिया में तिजारत कर रहे हैं हम, अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं, अपनी सलाहियतें दे रहे हैं, अपने अक्ल की तमाम तवानाई दे रहे हैं, और उसके मुकाबले में क्या ले रहे हैं? किसके साथ तिजारत? के शैतान के साथ या खुदा के साथ? लम्हा बे लम्हा तिजारत कर रहे, एक सेकेंड एक सेकेंड। एक किसी बुज़ुर्ग ने एक मिसाल दी है, फ़र्ज़ कीजिए आप एक सेकेंड कार्य नहीं करें, एक सेकेंड, उसके एवज़ में खुदा के पास जन्नत में कितनी साल जन्नत में रहने का मौका मिलेगा एक सेकेंड के मुकाबले में? आप मुआयन नहीं कर सकते, जन्नत के दिन लामहदूद है ना। एक सेकेंड के मुकाबले में 100 साल 1000 साल आप मुआयन नहीं कर सकते, लामहदूद है। इतनी कीमती है दुनिया की ज़िंदगी, इसीलिए कहता है हदीस में, दुनिया सूकुन रबह फीहा क़ौमुन, इमाम दहुम के फरमान है, व खसर आखरून, दुनिया एक बाज़ार है जिसमें कुछ लोग सूद लेते हैं, कुछ लोग सूद हासिल करते हैं। सूद उर्दू वाले नहीं, अरबी वाला, रबह फ़ायदा मनफात हासिल करते हैं, और दूसरे ग्रोह क्या है, नुकसान और खसारत हासिल करते हैं। तो बस तिजारत में है, अभी वही मद्देनज़र रखना पड़ेगा, गलती भी हो जाए, 1,000 1,00,000 गलती भी हो जाए, लेकिन खुदा क्या है, अगर या सरी रिज़ा, खुदा बहुत जल्दी राज़ी होने वाला है। मुमकिन आदमी बस औकात ख़ुद अपने को माफ़ ना करे, लेकिन खुदा माफ़ करता है। या सरी रिज़ा इग़फिर लिमन ला यमलिक इल्ला दुआ। फ़मा रबिहत तिजारतुम, ऐसे लोग अपनी तिजारत में इन्होंने रबह हासिल नहीं किया, फ़ायदा हासिल नहीं किया, बल्कि पूरा सरमाया ज़ाय हुआ। सरमाया क्या था? उम्र थी, सलाहियतें थी, ये सब दुनिया में जो उम्र सलाहियतें सब ज़ाय हो गए, सब नाबूद हो गए। बाज़ वक़्त सरमाया ज़ाय नहीं होता, फ़ायदा नहीं कमाता है। तो सरमाया जब तक है कुछ न कुछ कर सकता है, लेकिन सरमाया खुद चला जाए, कोई कहता था कि सरमाया खसारत, सरमाया का ज़ाय होना, मेरे उस वक्त समझ में आया, एक बच्चा बर्फ़ लाया था पहाड़ से, कदीम ज़माने की बात है, और बेच रहा था, चीख रहा था, मेरे बर्फ़ ख़रीदो, मेरा सरमाया ख़त्म हो रहा है, बर्फ़ पिघलता जा रहा है ना, इसीलिए कहते सरमाया ख़त्म हो रहा है। सरमाया ख़त्म होना मैं उस बच्चे से मेरे समझ में आया। हमारा भी सरमाया क्या है? यही जान है, यही ज़िंदगी है, यही सलाहियतें हैं, ये रोज़ बरोज़ ख़त्म हो रहा है। मौला फरमाते शब रोज़ आपसे ले रहे हैं, आप भी शब रोज़ से ले लो कुछ, शब रोज़ आपसे कुछ लेते हैं, आपके उम्र को लेते हैं ना, तो आप भी शब रोज़ से आइंदा को ले लो अपने लिए। व मकानु मुहतदीन, अब ऐसे लोग हिदायत पाने वाले नहीं हैं। हदीस में है, जब तक आपके अंदर वाइज ना हो, बाहर के वाइज का कोई असर नहीं होता है, अपने अंदर आमादगी हो हक लेने के लिए, हक सुनने के लिए, फिर बाहर के वाइज का असर होता है। बस बाहर बस वक़्त अर्ज़ किया मैंने, परंदे से भी पैगाम लेता है, मोर्चे से भी, मोर्चा फारसी है, उर्दू में क्या है, चूंटी, चूंटी से भी मदद हासिल करते हैं कि अपनी सर्दियों के लिए गर्मियों में आज़ुका जमा करता है, खाना जमा करता है। आप भी अपने आखिरत के लिए दुनिया में आज़ुका जमा करें। तो हिदायत के लिए क्या है? हिदायत पाते आमदगी हो, आमदगी ना हो तो अम्बिया आ जाए। अबू लहब के पैगंबर के चचा था, लेकिन आमदगी ना हो, बट अरज के बर्तन को बंद करो, समंदर में डाल दो, एक कतरा पानी नहीं आएगा। तो आमदगी की ज़रूरत है हिदायत पाने के लिए। वह मकान मुहतदीन, ये लोग क्या है, خدا کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو خدا نے ان کو اپنے اوپر چھوڑ دیا ہے، تو ہدایت نہیں پاتے ہیں۔ میرے خیال میں وقت آگے، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ خلاص میرے ذہن میں تو نہیں تھا، لیکن ظاہر امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت، سخت ترین دور میں آپ کی امامت شروع ہوئی، یعنی کربلا میں جو قتل عام ہوا اور جس انداز سے قتل عام ہوا، اور وہ بھی کن کے قتل عام؟ اشرف اولاد آدم کے قتل عام، اور کن کے اسیری؟ پیغمبر کے نواسین کے اسیری، اس سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بھی کس کے ہاتھوں؟ امت کے ہاتھوں۔ کس کے حکم سے؟ اسی یزید کے حکم سے، جن کے خاندان دشمن پیغمبر تھا۔ امت پیغمبر اولاد پیغمبر کے قتل عام کرتا ہے یا اسیر کرتا ہے بے حکم دشمن پیغمبر کے اولاد سے، تو یہ سخت ترین حالات۔ آپ کوفہ جیسے شہر میں دیکھ رہے ہیں کہ خاص رد فعل نہیں ہوا۔ عبداللہ ہے، کیا نام ہے، عفیف وغیرہ کے مختصر ایک نابینا آدمی کے قیام ہوا، اکیلا خود اور بیٹی، اور اسیری شام، پھر مدینہ پہنچ گئے۔ اور آپ فرماتے ہیں مدینہ میں صرف 5 آدمی ہمارے چاہنے والے، بعض روایات میں 7 ہے، بعض زیادہ زیادہ جس روایت نے تعداد بتایا وہ 20 ہے، مدینہ میں 20 ہمارے چاہنے والے۔ حالات یہ ہے، لوگ دنیا کے بندے ہیں نا، خدا کے بندے نہیں ہیں، جیسے مولا امام نے فرمایا۔ تو قدرت، طاقت، پیسہ سب یزید کی طرف۔ مدینہ والوں سے جو بیعت لی یزید نے بعد میں، کہ یزید کا ذلیل بندہ ہو گئے، ایک آدمی نے کہا، ایک بوڑھا نے، بزرگوار اہم شخصیت تھی، کہا میں بیعت کرتا ہوں یزید کی، خلیفہ ہونے کے ناطے سے بیعت کرتا ہوں، خدا کا بندہ ہوں، یزید میرا خلیفہ ہے۔ اس کو سرتن سے جدا کیا۔ یہ حالات، ان حالات میں امام کو ذمہ داری ملی، بہت سخت حالات تھے۔ آپ نے کربلا تک، اصل اسلام کے بقا خطرے میں تھا، کیونکہ سابقہ ادیان کے نام و نشان مٹ گئے نا، تو کربلا تک اصل اسلام کے بقا خطرے میں تھا۔ حسین کی قربانی نے سارے مسلمانوں کو آگاہ کیا، اسی لیے یزید چاہتا تھا طاقت کے ذریعے اس طرح سے مسلمانوں کو ڈرائے کہ یہ کربلا کے خون بے اثر ہو جائے۔ اپنی طاقت دکھانے کے لیے اسیر بھی کیا، لیکن اس اسیری نے مسلمانوں کو زیادہ آگاہ کیا، ٹھیک ہے ڈر گئے، خاموش ہو گئے، لیکن آگاہی دی، باخبر کہ یزید کو بھی پہچانا، آل محمد کو بھی پہچانا۔ تو اس طریقے سے حق و باطل سمجھنے کی صلاحیت کم و بیش امت کو دے دی قیام کربلا نے، اور یزید نے اسیر کر کے اس صلاحیت کو بیشتر کر دیا۔ تو اس کے بعد ائمہ نے خصوصی توجہ دی امت کی تربیت کی طرف، کیونکہ آپ جانتے ہیں بہت سخت حالات تھے۔ امام مولا امام حسین منا میں جمع کرتے ہیں، اور علی کے چند کیا نام ہے صفات، احادیث جو پیغمبر نے علی کی شان میں فرمایا تھا، ان میں سے چند کو بیان فرماتے، اور فرماتے جا کر قابل اعتماد لوگوں کو سناؤ، قابل اعتماد، اپنے قابل اعتماد لوگوں کو سناؤ۔ اس حد تک حالات خطرناک تھے، اور امام کے سنانے کا معنی یہ کہ وہ لوگ یا نہیں جانتے تھے غالباً، اسی لیے امام سناتے۔ حالات اتنے خطرناک، آپ جانتے امام کو نمائندہ کوفہ گیا، پکڑا گیا اور پھانسی دی اس کو، دونوں نمائندوں کو جو امام کے خط لے کر گئے تھے۔ تو اس زمانے کی یہ حالت تھی, تو لوگ دین سے بالکل بے خبر تھے, تقریباً بے خبر تھے چند الفاظ کے علاوہ, اور نماز جمعہ پڑھانے والے بنو امیہ کے اعلی کار تھے اور احادیث پر پابندی لگی ہوئی تھی اور تحریف کرنے والوں کو مکمل اجازت تھی, تو دین کے بقا خطرے میں تھا. تو کربلا نے اصل دین کے حفاظت کے انتظام کے پیغام دیے, جان دے دو دین کو بچاؤ, لیکن اس کے بعد دین کے خط و خال واضح کرنے کی ضرورت تھی. امام چارم نے وہی کام شروع کیا, ایک کربلا کی حفاظت, تاکہ یہ جو دین کے لیے قربانی دینے کے جذبہ ہے وہ مسلمانوں کے درمیان زندہ رہے, قربانی حسین کو اسوہ بنا کر. اور سب سے زیادہ عام طور پر لوگ ناموس کے حوالے سے ڈرتے ہیں, آل محمد کے ناموس نے اسیری قبول کیا. کربلا کے حفاظت کا مکمل انتظام ہوا, سید سجاد خود کربلا میں, کہتے امام حسن نے تمہید باندھی, مقدمہ بنایا کربلا کے لیے, حسین نے کربلا کے انقلاب کو وجود میں لایا, سید سجاد نے اس کو ابدیت بخش. تو یہ ایک بہت قیمتی چیز جس کے سارے انبیاء نے قیام کربلا کی طرف دعوت دی, در حقیقت گریہ کیا ہے, یاد کربلا کی طرف دعوت دی, لیکن یاد کربلا کو زندہ کون رکھ سکتا تھا؟ سید سجاد رکھ سکتا. امام کے بعد, کربلا کے بعد آنے والا امام اگر اس کا ذکر نہ کرتے تو پھر مٹ سکتا تھا. تو یہ کام, دوسرا کام عرض کیا, مذہب حق دین اسلام کے خد و خال مشخص کیا, مدرسہ کی بنیاد ڈالی, 3, 5, 7, 20 آدمی صرف چاہنے والے, چاہنے والے سب تو قابل نہیں ہوتے ہیں, لیکن آپ جب دنیا سے جا رہے تھے 178 آپ کے شاگرد تھے, بنیاد ڈالا اس دانشگاہ کی, اس درسگاہ کی, جس کو آگے بڑھایا امام پنجم و ششم نے, تھوڑی سی آزادی بہتر ملی, بہتر آگے بڑھایا. تو علمی کام ہوا, فکری جہادی کام, فکری کام, اور پھر معنوی, انسانوں کی کمزوری معنویت کی کمزوری ہے, آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے اخلاق, بے مثال اخلاق پیش کیا. خود بنو امیہ متاثر تھے, مروان کی بیٹیاں کہتی بنو امیہ کے 100 خاندان کے آپ نے کفالت کی, واقعہ حرہ میں مروان کی بیٹیاں کہتی ہے کہ جتنی محبت ہمیں امام کی دولت سرا میں ہمیں ملی, امام کی طرف سے ملی, اتنا ہمارے والد سے کبھی اتنی محبت نہیں ملی تھی. یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ جو حکمران ہیں, پیسہ والے ہیں, محبت کی نعمت سے محروم لوگ ہوتے ہیں عام طور پر, خصوصاً بنو امیہ کے لوگ, خصوصاً مروان جیسے شقی. تو امام نے, یعنی وہ کون لوگ ہیں, دشمنان اہل بیت ہے, مروان سخت ترین بدترین دشمن اہل بیت ہے, اپنے اس اخلاق کے ذریعے. دیکھو نا, ائمہ اپنے ذاتی مفادات کے محافظ نہیں ہیں, اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا ہے, لیکن اسلام اور اقدار اور انسانیت کے محافظ ہے, تو انہی کی محافظت کی. علی اگر ماحول کی سیاست کو اپناتے شاید 20-30 سال حکومت کر سکتے تھے, لیکن پھر اقدار زندہ نہیں رہتے, علی نہ ہوتے نعوذ باللہ دوسرا معاویہ ہوتے. اقدار عدالت کو زندہ رکھنے والے یہی ہستیاں ہیں, انسانیت کو زندہ رکھنے والے یہی ہستیاں ہیں, اگرچہ خود کو شہید کیا لیکن انسانیت کو, دین کو, اقدار کو بچائے. امام چارم کی بھی یہی مسئلہ کہ اخلاق کو پھر دعاؤں کی شکل میں جو عظیم سرمایہ دیا, توحید کے درس, محبت آل محمد کے درس, فضائل آل محمد کے درس. آپ دعائے مکارم الاخلاق کا تو مطالعہ ضرور ہوگا آپ حضرات کا, اہم دعا ہے. آپ کے توحیدی دعائیں بھی بہت ہیں, وہ اپنی جگہ پر دعائے عرفات ہے, عرفہ ہے اور وغیرہ وغیرہ, لیکن دعائے مکارم الاخلاق اخلاقی دعا ہے. اگر مطالعہ نہیں کیا ضرور اس کا مطالعہ کریں, کس طرح سے اخلاق کی تعمیر کے لیے آپ خدا کے درگاہ میں گرگراتے ہیں اور ہر بن کے بعد درود بھیجتے ہیں, درود بر محمد و آل محمد بیچتے, کیونکہ بنو امیہ کی پوری کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے آل محمد کو خارج کرے. امام اس منکر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، نہیں اپنے خاندان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اسلامی فضیلت حکم اسلامی کی وجہ سے، اسلامی کوئی بھی حکم معاشرے میں ختم ہونے کا خطرہ ہو اس کے حفاظت کرنا واجب ہے ہم پر، حتی ایک مستحب بھی ختم ہونے کا خطرہ ہو تو اس کے حفاظت کرنا واجب ہے۔ آل محمد تو کیا کہنا کہ کل دین کا خلاصہ تجسم دین قرآن ناطق ہے، ان کو ختم کرنے کی، ان کی یاد کو ختم کرنے کی کوشش تھی۔ تو امام نے اسی دعا میں ہر حصہ چپٹر کے بعد، ہر فقرے کے بعد درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر، یہ آپ کے دن ہے خلاصہ، ہمیں ان دنوں میں ان کی رضایت، ان کی خوشنودی، ان کی شفاعت کی ضرورت ہے، اور ان کی طرف سے ہدایت اور ان کی بدولت خدا کے رحمت ہمارے اوپر نازل ہو جائے، اور ہمیں بھی توفیق ملے کہ ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے سے محبت کرے، ان کی معرفت حاصل کرے، اور ان کی تأسی کرے، ان کی پیروی کرے۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں تاکہ دنیا کو، صرف اپنے کو نہیں، دنیا کو استقبال کے لیے تیار کرے، کم از کم فکری لحاظ سے ایک آمادگی پیدا کرے دنیا میں کہ انسانیت کے نجات صرف دین کے سائے میں اور رہبر حق کے سائے میں، صرف دین ہو، رہبران مسلمان ابن عباس بن امیہ کو حکمرانوں جیسا ہو تو کوئی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث ثقلین نے قرآن بھی پیش کیا، عترت کو بھی پیش کیا، نظام بھی صحیح ہونا چاہیے، نظام چلانے والے بھی صحیح ہونا چاہیے، ان میں سے ایک کم ہو تو مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و علی محمد۔ خدایا امام کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، جس دین و مذہب کے لیے آپ نے اتنی قربانی پیش کی ہے اور سختیاں پیش کیے، درباروں میں گئے، دشمن کی شماتت سنی، سیدانیوں کی پریشانی دیکھی، خدایا اس دین کی حفاظت کرنے کی، اس دین کے صاحب اصلی کی استقبال کے لیے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو تیار کرنا ہمیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارے مرحومین اور خصوصاً شہدائے ملت جنہوں نے قربانی پیش کی ہے، ہمارے لیے فخر و مباحات کے ذریعے ہے یہ شہدا، خدائے ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ، سید سجاد کے ساتھ محشور فرما۔ بالنبی و آلہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔